الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في بدء سورة الزخرف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم وقال تبارک و تعالی کما ورد فی بدء سورة الدخان حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قران مجید کی صورتیں جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر میں میں مزید وضاحت سے عرض کروں گا جوڑوں کی شکل میں ہیں اکثر و بیشتر تو ایک نہایت خوبصورت جوڑا جو ہے وہ سورہ زخرف اور سورہ دخان کا بھی ہے ان میں جو مناسبت ہے اور مشابہت ہے وہ اس سے ظاہر ہے کہ دونوں کا آغاز ہوا ہے حامیم والکتاب المبین حامیم حروف مقطعات ہے اور قسم ہے کتاب کی جو بالکل واضح ہے روشن ہے کتاب المبین قرآن حکیم اس کے بعد جو ہے اس میں جوڑے ہونے کی نسبت جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ اصل قرآن کہاں ہے اس کا تذکرہ ہے سورہ زخرف میں اور اس کا جو نزول ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ذکر ہوا ہے سورہ دخان میں اس کے حوالے سے قرآن مجید کے بارے میں یہ دو تین بڑی بنیادی باتیں ہیں کہ جو ان دونوں صورتوں کے آغاز میں جو آیات آئی ہیں ان سے ہمارے سامنے آتی ہیں پہلی بات یہ سامنے آتی ہے کہ اصل قرآن کہاں ہے یہ ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ قرآن مجید کی گویا کہ مصدقہ نقول ہے اب کہیں قرآن چھپا ہوا ہے بہت اعلیٰ کاغذ پر کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ عام سے کاغذ پر چھپا ہوا ہے وہ رسم الخط بھی آپ کو جدا جدا مل جائیں گے جو افریقی ممالک ہیں ان میں کتابت کا کچھ اور اسلوب ہے اور زیر زبر پیش کے کچھ اور قوانین ہیں کچھ اور طریقے سے ان کو نمایاں کیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اصل قرآن در حقیقت یہ نہیں ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ اس کی سرٹیفائڈ کاپیز ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہائی کورٹ کا جج ایک فیصلہ لکھتا ہے وہ فیصلہ ہائی کورٹ ہی میں رہتا ہے محفوظ رہتا ہے البتہ جو مدعی یا مدعا علیہ ہیں انہیں سرٹیفائڈ کاپیز اٹیسٹڈ کاپیز مل جاتی یہ اس فیصلے کی نقل ہے یہ لے جائیے آپ فیصلہ وہی رہے گا تو یہ کتاب جو ہے اصل میں انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی الحکیم یہ جو کتاب ہے قرآن حکیم یہ تو ہمارے پاس ہے ام الکتاب میں کتابوں کی جڑ کتابوں کی ماں اصل کتاب اور لدینا وہ ہمارے پاس ہے لعلی حکیم اور یہ بہت بلند و بالا ہے قرآن اور بڑی حکمت والا ہے اور محفوظ ہے حکیم کے یہ دونوں ترجمے کیے جائیں گے اب یہ جو قرآن ہے جس کے بارے میں دوسرے مقامات پر آیا ہے یہ مضمون جو ہے ایسا اہم ہے یہ سورہ واقعہ میں بھی آیا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون یہ کتاب ہے بڑی باعزت کتاب جو اصل میں ایک مخفی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کتاب مکنون چھپی ہوئی جیسے کہ ہیرے ہوتے ہیں موتی ہوتے ہیں انہیں کہیں تھیلیوں میں کہیں ڈبیوں میں کہیں بہت اچھے جو ہے باکسز میں رکھا جاتا ہے چھپا کر ایسی کتاب مکنون ہے وہ اور وہ کتاب مکنون جو ہے لا یمسہ الا المطہرون اسے چھو ہی نہیں سکتے مگر صرف وہ فرشتے جو نہایت پاک ہیں یہی بات پھر سورہ عبس و تولیٰ میں بھی آئی ہے فی صحف مکرمت مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررۃ یہ قرآن جو ہے ان صحیفوں میں لکھا ہوا ہے جو بہت باعزت ہے بہت بلند و بالا ہے بہت جن کا اعزاز کیا جاتا ہے اور جو ان فرشتوں کے ہاتھ میں ہے جو کرام بررہ ان کے ہاتھ میں ہے یہ ہے اصل قرآن اسی کو کہا گیا ہے انه لقران مجید فی لوح محفوظ. لوح محفوظ میں ہے قرآن. یہ لوح محفوظ میں کتاب مکنون میں ام الکتاب میں جو قرآن ہے وہ کس زبان میں ہے ہم کچھ نہیں جانتے. وہ ظاہر بات ہے جیسے ذات باری تعالیٰ جو ہے وہ ہر وہ صورت سے جسم سے پاک ہے ناورا ہے, اسی طریقے سے وہ جو اللہ کی ام الکتاب ہے وہ کون سی زبان ہے, وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی اپنی زبان ہے کہ جس میں وہ کتاب ہے جسے ہم نہیں جان سکتے, اور ہو سکتا ہے وہ بے حرف ہو بے صوت ہو. لیکن اسی لیے فرمایا سورہ زخرف میں انا جعلناہ قرآنا عربیا, ہم نے اسے بنا دیا ہے عربی قرآن. یعنی جو ام الکتاب میں ہے اب اس کو جب اے محمد آپ پر نازل کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی قوم کون ہے عربی, ان کی زبان کون سی ہے عربی. تو انا جعلناہ ہم نے بنا دیا ہے اس کو, وہ جو بھی اپنی جگہ ہے لیکن جب آپ پر نازل کی گئی تو ہم نے اسے قرآن عربی بنا دیا ہے لعلکم تعقلون, تاکہ اے لوگو تم سمجھ سکو. یہاں کون مراد ہے؟ ظاہر بات ہے ہم مراد نہیں ہیں, یہاں وہ ہیں جو اولین مخاطب تھے قرآن کے جن کی زبان عربی تھی, تاکہ تم اچھی طرح سمجھ سکو. یہ میں بعد میں بیان کروں گا اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے تنزیل قرآن کے ضمن میں کیا ہے. بہرحال قرآن مجید کے بارے میں پہلی بات ہم نے یہ جان لی کہ اصل قرآن وہاں ہے, وہاں سے یہ نازل ہوا ہے. سورۃ الدخان کی آیات جو میں نے سنائی آپ کو, حامیم والکتاب المبین, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین, ہم نے اسے نازل کیا ہے لیلۃ المبارکہ میں. یہ لیلۃ مبارکہ کہلائی گئی ہے یہاں سورہ دخان میں, اور اسی کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے. ابھی آپ نے نماز میں وہ سورت سنی ہے دوسری رکعت میں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. تو اب اس کو سمجھیے کہ یہ جو قرآن مجید ہے جو اصل میں تو ہے ام الکتاب میں, اصل میں تو ہے کتاب مکنون میں, اصل میں تو ہے لوح محفوظ میں, اس کا جو نزول ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دو مرحلوں میں ہوا ہے. اس کے لیے تھوڑی سی عربی گرامر, عربی زبان میں افعال کے وزن پر جو مصدر آئے گا اس میں ہوتا ہے کسی کام کو دفعتن مکمل کر دینا, ایک دم وہ کام کر دیا. لیکن وہی لفظ جب تفعیل کے مصدر میں آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے مکمل کرنا, جیسے اعلام کسی کو کچھ بتا دیا بس ختم. تعلیم کسی کے دل میں دماغ میں اتارنی ہے باتیں رفتہ رفتہ, اس کی استعداد کے مطابق بات کرتے ہوئے تدریجن اسے سمجھانی ہے سکھانی ہے, سکھانا اور ہے بتانا اور ہے. تو اعلام کیا ہے بتا دینا, اور تعلیم کیا ہے سکھانا. اسی طرح انزال کے معنی ہے دفعتن اتار دینا, اور تنزیل کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے تدریجن اتارنا. تو یہ دو مرحلے ہیں, ایک مرحلہ انزال کا ہے اس لوح محفوظ سے جو ساتویں آسمان کے بھی اوپر کہیں ہے. لدینا اللہ کہتا میرے پاس ہی ہے وہ, لدینا لعلی حکیم. دفعتن وہاں سے پورا قرآن مجید نقل کر کے اور سماع دنیا جو ہم سے نزدیک ترین ہے آسمان, سات آسمانوں میں جو سب سے نچلا آسمان ہے وہ سماع دنیا ہے, وہاں اتار دیا گیا. اس کے لیے لفظ آتا انزال, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. وہ جو مبارک رات تھی لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ, اس میں یہ پورا قرآن اتار دیا گیا سماع دنیا پر. اسی لیے فرمایا گیا ابھی آپ نے وہ آیت میں سنی ہے نماز میں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ انزل ينزل انزالا, یہ وہ مصدر استعمال ہو رہا ہے. رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا, پورا کا پورا قرآن نازل کیا گیا, اور رمضان ہی کی ایک رات ہے. لیلہ مبارکہ بھی کہی گئی اور لیلۃ القدر بھی کہی گئی جس میں قرآن نازل ہوا, یہ اس کے نزول کا مرحلہ اول ہے. پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے نقل کر کے اور سماع دنیا تک نازل کر دیا گیا. اب جو مرحلہ ثانی شروع, وہ تنزیل ہے رفتہ رفتہ, وہ ہمیں معلوم ہے. وہاں سے حضرت جبرائیل اللہ کے حکم کے مطابق جستہ جستہ آیتیں سورتیں نازل کرتے رہے. یہ تنزیل جو ہے یہ تو 22 برس میں جا کر مکمل ہوئی, ورنہ تو یہ کہ قمری حساب سے 23 برس ہے. سن 610 عیسوی میں آغاز ہوا ہے اس تنزیل کا اور سن 632 عیسوی میں اس کا اختتام ہوا ہے. 22 برس ہیں شمسی حساب سے، قمری حساب سے 23 برس بنتے ہیں. ان 23 برسوں میں نجمن نجمن، تھوڑا تھوڑا، جستا جستا، کچھ آیات، کوئی سورت، کہیں طویل سورت ایک دم بھی نازل ہوئی ہے جیسے سورہ انعام ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہے، 20 رکوعوں پر مشتمل سورت ہے، اور 70,000 فرشتوں کے جلوں میں حضرت جبرائیل اس کو لے کر آئے. لیکن یہ کہ بعض اوقات بالکل چند آیتیں بھی نازل ہوتی تھی. یہ تنزیل ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ یہ تنزیل جو ہے تنزیل من رب العالمین، اس کا اتارا جانا ہے تمام جہانوں کے پروردگار سے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، نزلہ یُنَزِّلُ تَنزِيلًا، تدریجاً اتارا ہے اسے جبرائیل نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر. دو باتیں میں نے عرض کی، اصل کتاب لوح محفوظ میں، کتاب مقنون میں اور ام الکتاب میں، وہاں سے اس کی تنزیل، اس کا مرحلہ اول بشکل انزال پورا قرآن، لیلۃ القدر، لیلۃ المبارکہ جو رمضان مبارک میں ہے، اس میں اس کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا. دوسرا مرحلہ حضور پر تنزیل، تھوڑی تھوڑی آیتیں یا سورتیں نازل ہوئی ہیں اور یہ 22 یا 23 برس میں مکمل ہوا. اب پہلی بات یہ نوٹ کیجئے، مزید اس کے بہت سے نام ہیں، القرآن، قرآن الحکیم بھی کہا گیا، قرآن المجید بھی کہا گیا، اس کی مختلف صفات میں جو بیان ہوتی ہیں، لیکن سب سے عام نام کیا ہے؟ القرآن، جمع شدہ چیز یا پڑھی جانے والی چیز، لیکن اس کے ساتھ ہی الفرقان، فرق کر دینے والی شے، حق و باطل کے مابین، صحیح اور غلط کے مابین. اس کے ساتھ ہی اس کے الکتاب، یہ کتاب مبارک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اسی طرح ایک لفظ اس کے لیے النور، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، پس اے لوگوں ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور پر کے جو ہم نے نازل کیا ہے، وہ النور، یہ قرآن حکیم. تیسری بات کی نوٹ کیجئے، اس کا زمانہ نزول اور مقام نزول اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، تاکہ ٹائم اینڈ پلیس کہہ رہا ہوں، آپ عام طور پر لفظ آپ بولتے ہیں ٹائم اینڈ سپیس، ہمارا جو بھی کسی چیز کا تصور ہوتا ہے وہ ٹائم اور سپیس کے حوالے سے ہوتا ہے، کوئی واقعہ کس وقت ہوا، کہاں ہوا، کس جگہ ہوا، ٹائم اینڈ پلیس کہہ لیں یا سپیس کہہ لیں. تو یہ ہمیں ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کب نازل ہوا، حضور پر، اور کس جگہ نازل ہوا. قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سن 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک نازل ہوا، یہ تو ایک بات پہلے آ چکی. دوسری بات یہ کہ یہ کل کا کل حجاز میں نازل ہوا ہے. حجاز ملک عرب کا وہ حصہ ہے کہ اس کے اگر آپ تقسیم کریں گے تو جو طبعی اعتبار سے فزیکل ڈویژن جو اس کی ہے، کہ مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ ایک میدانی علاقہ ہے، وہ تہامہ کہلاتا ہے، اسی میں بندرگاہ جدہ کی ہے، اسی میں یمبو کی بندرگاہ ہے، یہ میدان کہیں زیادہ چوڑا ہے کہیں کم چوڑا ہے. پھر ایک پہاڑی سلسلہ آتا ہے، یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے یہ حجاز کہلاتا ہے. اور کہتا کیوں حجاز کیوں کہلاتا ہے؟ اس لیے کہ حاجز کے معنی پردے کے ہوتے ہیں. یہ گویا کہ عرب کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا، ادھر تہامہ اور ادھر یہ پھر جو ہے سطح مرتفع ایک علاقہ ہے نجد کا، یہ علیحدہ. تو تین حصے بنتے ہیں ورٹیکلی. قرآن مجید کل کا کل حجاز میں نازل ہوا. اس حجاز ہی کا شہر مکہ ہے، اس حجاز ہی کا شہر مدینہ ہے، اس حجاز ہی کا شہر طائف ہے، اور اسی حجاز کی سب سے اوپر جا کر جو ٹپ بنے گی وہ تبوک بنے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن حکیم نازل ہوا ہے، یہ اس کا گویا کہ جغرافیائی پس منظر ہے. اور زمانہ کیا ہے؟ 610 سے 632. اب اس کے حوالے سے جو بات سمجھنی چاہیے وہ کیا ہے؟ دیکھیے قرآن جب نازل ہوا تو ایک خاص قوم وہاں آباد تھی جو اولین مخاطب تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قوم کون تھی؟ یہ امیین پر مشتمل تھی. امیین اس معنی میں بھی کہ ان پڑھ قوم، بئی معنی کہ پڑھے لکھے لوگ وہاں پر آٹے میں نمک کے برابر تھے، اور اس معنی میں بھی کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی آسمانی. اہل کتاب مدینے میں موجود تھے، ان کے پاس کتاب تھی، تورات تھی، لیکن یہ کہ ان کے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی. اس اعتبار سے یہودی جو ہیں بڑے نفرت سے کہتے تھے امیین، یہ ان پڑھ لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں، کچھ نہیں. تو ان امیین کا اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بنایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے اللہ کے جس نے اٹھایا امیین میں سے ایک رسول جو انہی میں سے ہے، رسول امی. حضور نے بھی کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، حضور کو اللہ نے جو علم دیا جس طور سے دیا، اسرافیل ان کے ساتھ رہے ہیں 3 برس تک مسلسل اور تعلیم کا سلسلہ جاری رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ تعلیم کا طریقہ ہمارا معروف نہیں ہے. دنیاوی اعتبار سے آپ لکھے پڑھے انسان نہیں تھے اس معنی میں کہ آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا ہو. تو امیوں میں سے ہی ایک فرد امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرا گیا. اب یہ قوم جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس کے کچھ عقائد تھے، اس کی کچھ روایات تھیں، ان کے کچھ طور طریقے تھے، ان کا کچھ اخلاق کا معاملہ تھا یا بد اخلاقی کا معاملہ تھا. پھر یہ کہ یہ پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ فلسفی نہیں تھے، یہ منطقی نہیں تھے، اجڑ تھے. قوم اللدہ خود قرآن کہتا ہے جھگڑالو قوم، لڑنا بڑنا ان کا کام تھا. آج اس قبیلے نے اس قبیلے پر جا کر حملہ کر دیا، آج اس نے اس پر جمعہ حملہ کر دیا، لوٹ مار لوٹ کھسوٹ یہ ان کا پیشہ تھا. اسی لیے سال میں 4 مہینے رکھے ہوئے تھے انہوں نے تاکہ کوئی دنیاوی کاروبار بھی تو ہو سکے. تو وہ 4 مہینے اس لیے وہ اشہر حرم کہلاتے کہ ان میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے، کوئی غارت گری نہیں کرتے تھے، امن ہوتا تھا. 3 مہینے حج کے لیے، 1 مہینہ جو ہے انہوں نے عمرے کے لیے رکھا، اور 4 مہینے اشہر حرم کی روایت چلی آ رہی تھی. باقی 8 مہینوں میں تو بدمنی ہی بدمنی تھی. اب یہ قوم ہے جو اولین مخاطب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دوسری طرف یہ قرآن اترا ہے پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت کا دعویٰ لے کر. نوع انسانی تو آج کی بھی ہے نا، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، بڑے متمدن ممالک موجود ہیں، سائنس آسمان کو چھو رہی ہے، ٹیکنالوجی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، فلسفہ کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے. تو آخر ان کے لیے ہدایت کہاں سے آئے گی؟ اسی قرآن میں. یہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے، اس نے وہ زبان استعمال کی ہے جو عرب کے بدو کو بھی سمجھ میں آ گئی. وہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ کوئی فلسفیانہ مسئلہ ہو، کوئی اور ایسا جو کٹھن بات ہو، جو عام آدمی کی سمجھ سے بالا تر ہو، اس کو صرف اشاروں کے اندر بیان کیا ہے، اس کو کھولا نہیں. اس لیے کہ خامخواہ ایک مشقت ہو جائے گی انہیں. اصل مقصود کیا تھا کہ اس قوم کے اندر یقین پیدا ہو جائے، ایمان پیدا ہو جائے، پھر اسے اعلیٰ بنائے، پوری دنیا میں اس دین کو پھیلانے کا ذریعہ بن جائے وہ قوم. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کی بعثت ہوئی تھی پوری نوع انسانی کے لیے، صرف عرب کے لیے تو نہیں تھی، اور پھر آپ کی بعثت تھی تمام انسانوں کے لیے جو قیامت تک دنیا میں آنے والے ہیں. اس حوالے سے حضور کی حیات طیبہ تو بہرحال 63 برس کی عمر جو ہوئی قمری حساب سے تو آپ کا وصال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. آگے یہ کام کون کرے گا؟ حضور کے زمانے میں نہ چین تک بات پہنچی، نہ روس تک بات پہنچی، نہ امریکہ تک پہنچی، نہ یورپ تک پہنچی، ہندوستان تک بھی نہیں پہنچی. تو اس حوالے سے کون لے کے جائے گا؟ تو اصول کیا اختیار کیا گیا؟ پہلے ایک تیار کر لی جائے ایک امت، وہ امت ان امیین میں سے تیار کی جائے گی. لہذا زبان وہ استعمال کی گئی جو ان امیین کے لیے سر سے گزر جانے والی بات نہیں تھی، بلکہ ان کے دل میں کھپ جانے والی بات تھی، کہ وہ ایسا محسوس کرتے تھے کہ دیکھنا تقدیر کی لذت ہے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے. یہ کیفیت ہوئی ہے جب عربوں نے، بدوؤں نے، ان پڑھ لوگوں نے قرآن کو سنا. پھر ظاہر بات ہے کہ اس کی تاریخ ہے 23 برس کی، اس میں حالات و واقعات ہوئے ہیں، غزوات ہوئے ہیں، بہت سی مخالفتیں ہوئی ہیں، بہت سے رد و قدع ہوئے، وہ بھی قرآن مجید میں ہیں. اس حوالے سے یوں سمجھیے، 2 اصطلاحات سے میں آپ کو متعارف کرانا چاہ رہا ہوں. ایک قرآن کی تعویل خاص ہے اور ایک اس کی تعویل عام ہے. تعویل خاص کیا ہے؟ قرآن کو اس کا جو پرسپیکٹو ہے ٹائم اینڈ پلیس کے اعتبار سے، اس میں رکھ کر غور کرنا کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تھی آج سے 1400 برس قبل، تو ان کا کیا مفہوم سمجھا گیا، کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی، کیا واقعہ اس کے پس منظر میں تھا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے شان نزول اسی کو کہتے ہیں نا، یہ غزوہ احد کے سلسلے میں آیت نازل ہو رہی ہے، سورت نازل ہو رہی ہے، سورہ انفال جو ہے غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہو رہی ہے، سورہ احزاب کے 2 رکوع جو ہے وہ غزوہ احزاب کے بارے میں نازل ہو رہے ہیں. تو گویا کہ کانٹیکسٹ ہے نا، اس کے واقعات اور حالات اور خاص قوم اور اس کا ذہنی سطح، اس کے ذہنی فہم کا جو بھی اس کا ایک لیول تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ان حالات کے مطابق قرآن مجید تھوڑا 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 نازل کیا گیا. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ تعویل خاص جو ہے اس کے بعد آپ جنرلائز کیجئے اب قرآن مجید کے الفاظ کو، جب اس کے عموم کے اعتبار سے غور کریں گے تو اب اس کی جو ابدی ہدایت ہے وہ نمایاں ہوگی، کہ جو اس خاص واقعات سے ہٹ کر، بعض چیزیں تو ایسی ہے خالص واقعاتی ہیں، ان کو تو واقعات سے ہٹا کر دیکھنا جو ہے وہ گمراہی کا باعث ہو جائے گا، لیکن بہت سے واقعات، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ان واقعات، پرٹیکولر واقعات سے ہٹا کر جو جنرل ہے، تعویل عام الفاظ کا جو عموم ہے، الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص سبب، یہ اصول ہے قرآن مجید کا کہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے، اس پہ غور کرتے ہوئے اعتبار کیا جائے گا الفاظ کے عموم پر، نہ کہ وہ خاص سبب جس کی بنا سے وہ آیات نازل ہوئی ہے اس حوالے سے، لیکن اس سے مستغنی نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے غور کرنا چاہیے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی کن حالات میں ہوئی، کیا سیاق و سباق تھا، اور ان میں کیا مفہوم اس وقت سمجھا گیا. یہ گویا کہ اولین ہے طریقہ، اس کا حق ادا کرنے کے بعد آگے بڑھیں اور پھر جنرلائز کریں اور اس کو جو ہے تعویل عام کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں. اب چوتھی بات کی طرف آئیے، جمع و تدوین قرآن. پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کی ترتیب نزولی اس سے بالکل مختلف ہے کہ جس ترتیب میں آج قرآن ہمارے پاس ہے. لوح محفوظ میں اسی ترتیب سے، جس ترتیب سے ہمیں ملا ہے، کتاب المقنون میں یہی ترتیب ہے، ام الکتاب میں یہی ترتیب ہے، لیکن جو نازل ہوا ہے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم وہ حالات اور واقعات کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوا ہے. حضور کی دعوت، ایک جد و جہد، ایک تحریک، یہ تحریک مختلف مراحل سے گزری، ہر مرحلے پر نئے نئے مسائل، نئے نئے جو ہیں پرابلم سامنے آتے ہیں. کسی بھی زندہ اور جاندار تحریک کے اندر ظاہر بات ہے کہ ہر مرحلے پر نئی نئی چیزیں سامنے آئیں گی، نئے اشکالات سامنے آئیں گے، نئے مسائل سامنے آئیں گے. انہی کے حساب سے جستا جستا قرآن نازل ہو رہا ہے. تو ترتیب نزولی وہ تھی، لیکن ترتیب مصحف، یہ ترتیب جو ہے یہ اصل لوح محفوظ کی اور کتاب المقنون کی اور ام الکتاب کی ہے. اور یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو خام خواہ اس ترتیب سے کچھ بہت زیادہ دلچسپی ہے، اہل تشیع کو خاص طور پر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے اصل میں کہ روایت یہ ہے ان کے ہاں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قرآن مرتب کیا تھا جو ترتیب نزولی کے مطابق تھا. سب سے پہلے کون سی آیات نازل ہوئی، بجائے سورہ فاتحہ کے ان آیات کو رکھیے. قرآن مجید میں سورہ فاتحہ نازل ہو رہی ہے نا، یہ تو پانچویں وحی ہے. پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی آیات، پھر اس کے بعد سورہ نون کی ابتدائی آیات، پھر سورہ مزمل کی ابتدائی آیات، پھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات، پانچویں نمبر پر پھر سورہ فاتحہ پوری کی پوری نازل ہوئی. لیکن یہ کہ ترتیب نزولی جو ہے تو اس میں کہتے یہ ہیں واللہ عالم کہ وہ قرآن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کیا تھا جو ترتیب نزولی کے مطابق تھا، اور میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک علمی دلچسپی کی بات ہو سکتی ہے، یہ ظاہر بات ہے قرآن مجید پر غور و فکر کے انداز جو ہیں اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم ترتیب نزولی کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن یہ کہ چند ابتدائی وحیوں کے علاوہ کوئی متفق علیہ ترتیب موجود نہیں ہے دنیا میں. ایک مین تقسیم تو ہے کہ قرآن کا ایک حصہ ہوا جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا، اور ایک حصہ ہوا جو ہجرت کے بعد نازل، بس یہ تقسیم تو ہے. اس میں بھی کہیں کہیں اختلافات ہیں، بعض صورتوں کے بارے میں بعض لوگوں کی رائے یہ کہ یہ مکی ہے، بعض کے نزدیک مدنی ہے، اختلافات ہیں. تو جب بڑی بڑی صورتوں کے بارے میں اختلاف ہے تو ترتیب نزولی ایک ایک آیت کے حوالے سے یہ تو گویا کہ محال مطلق ہے، ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ کہ ابتدائی پانچ مہینوں کا جو میں نے عرض کیا ہے اس پر غور کرنے والوں کا تقریباً اجماع ہے کہ ترتیب یہی ہے، سورہ علق کی پانچ آیات، پھر سورہ نون کی سات آیات، پھر سورہ مزمل کی نو آیات، پھر سورہ مدثر کی سات آیات، پھر سورہ فاتحہ کی سات آیات. پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. لیکن یہ کہ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا حضور جو ہے اس کی ترتیب مصحف کے مطابق بتاتے جاتے تھے. کچھ آیتیں پہلے نازل ہوئی ہیں، لوگوں کے علم میں ہیں، اب نئی وحی آئی حضور نے فرمایا ان آیات کو فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد رکھ لو، اس سورت کو قرآن مجید کی فلاں سورت کے بعد درج کر لو، گویا کہ یہ تدوین جو ہوئی ہے اس کی کو تدوین کہتے ہیں، ایڈٹ کرنا، تو وہ ترتیب نزولی تھی، اس کے بجائے ترتیب مصحف کے مطابق خود حضور کی زیر نگرانی آپ ہی کے حکم کے مطابق، آپ ہی کے جو ہے فرمان کے مطابق یہ ترتیب بھی مکمل ہو گئی تھی حضور کی اپنی زندگی میں. چنانچہ ہر سال رمضان مبارک، کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو حضور دورہ کیا کرتے تھے، قرآن سناتے تھے حضرت جبرائیل کو، جیسے ہمارے حفاظ جو ہیں جو جنے کو تراویح میں قرآن سنانا ہوتا ہے تو وہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنا قرآن تازہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، تو ایسے ہی حضور ہر رمضان میں حضرت جبرائیل کو سناتے تھے، جبرائیل لانے والے ہیں قرآن کے. تو آخری جو رمضان تھا آپ کی حیات دنیاوی کا، جبکہ پورا قرآن نازل ہو چکا تھا، اس میں آپ نے دو مرتبہ دورہ کیا حضرت جبرائیل کے ساتھ پورے قرآن کا. تو گویا کہ جہاں تک اس کا ترتیب کا تعلق ہے وہ حضور کے زمانے میں معین ہو چکی تھی. اس میں بعض لوگ خواب کا شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، مستشرقین کی طرف سے بھی حملے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات اچھی طرح دل میں بٹھا لیجئے کہ یہ ترتیب مکمل ہو چکی تھی حضور ہی کی حیات طیبہ میں، آپ ہی کے حکم کے مطابق، اور اسی کے اعتبار سے حضور دورہ فرماتے تھے. البتہ حضور کے زمانے میں کوئی قرآن ایک کتابی شکل میں موجود نہیں تھا. یہ جو آج آپ کے پاس ہے بڑے بڑے خوبصورت قرآن بھی ہوتے ہیں، بڑے اعلیٰ، بہت ہی عمدہ گلیز پیپر کے اوپر، بلکہ آرٹ پیپر پر، سعودی عرب سے جو چھپ کر آ رہا ہے کس قدر خوبصورت نفیس کاغذ لگا ہوتا ہے، طباعت اور جلد کا کیا عالم ہے. لیکن حضور کے زمانے میں صحابہ کے پاس یہ چیزیں کہاں تھیں؟ کسی نے کچھ کپڑے پر لکھی ہوئی تھی آیات، کسی نے کچھ آیات جو ہے ہڈیوں پر لکھی ہوئی تھی، ہڈی خاص طور پر جو ہے یہ اسکیپولا جو کہلاتا ہے نا، شانے کی ہڈی، اس میں وہ ایک تختی سی بن جاتی ہے، وہ تختی جو خاص طور پر اونٹ کا اسکیپولا ہو تو اونٹ کے شانے کی ہڈی وہ کافی بڑی ہوتی، تو اس کے اوپر وہ اپنی آیات لکھی انہوں نے رکھی ہوئی نہیں. اور کسی نے کوئی کاغذ کہیں میں میسر آ گیا، کہیں بہت ہی عجوبہ چیز ہوتی تھی دنیا میں، کاغذ کہاں تھا اس وقت، تو کسی کو مل گیا تو اس نے اس پر لکھ لی. پورا قرآن لکھا ہوا کسی کے پاس موجود نہیں. البتہ سینکڑوں صحابہ کو پورا قرآن یاد تھا اس ترتیب کے ساتھ جو ترتیب کے خود حضور نے کروا دی. تو قرآن جو ہے وہ تو در حقیقت سینوں کے اندر محفوظ تھا، یہ کتابی شکل میں حضور کی حیات طیبہ میں موجود نہیں تھا، یہ اس حقیقت کو جاننا چاہیے. البتہ پھر دوسرا مرحلہ اس تدوین قرآن کا کب آیا؟ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب نئے نبی کھڑے ہو گئے تھے جھوٹے، جو دجال، حضور نے فرمایا نا کہ 30 دجال ہوں گے قیامت تک، 30 دجالونا، 30 دجالونا، کذابونا، 30 جھوٹے لوگ ہوں گے جو کھڑے ہوں گے اور جو دعویٰ کریں گے نبوت کا، حالانکہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے. تو انہیں دجالوں میں سے ایک غلام احمد قادیانی، یا ہندوستان کی سرزمین میں پیدا ہوں، بہاء اللہ ایران میں پیدا ہو گئے، خود حضور کی حیات طیبہ کے آخری دور میں کئی کھڑے ہو گئے تھے، ان کے خلاف پھر جہاد ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں. تو صرف جنگ یمامہ میں 500 حفاظ شہید ہو گئے. اس پر تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ اگر اس طریقے سے، اس رفتار سے اگر حفاظ جو ہیں شہید ہونے شروع ہو گئے تو قرآن ضائع ہو جائے گا، ہم گم کر بیٹھیں گے، اسے کتابی شکل میں مرتب کیا جائے. اس پر جب بہت سی پیل و قال ہوئی، حضرت ابوبکر ابتدا میں تو راضی نہیں تھے اس کے لیے، دلیل ان کی کیا تھی؟ جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کروں؟ ان کے ہاں تو اصل بات کیا تھی؟ حضور کا عمل، حضور کا فعل. لیکن پھر جب دلیل کے ساتھ بات ان پر واضح ہو گئی تو انہوں نے اجازت دی. پھر جو حضور کے زمانے میں کاتبان وحی تھے انہیں جمع کیا گیا، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سربراہ بنائے گئے، انہوں نے پھر قرآن مجید کو ما بین الدفتین جسے کہتے ہیں، جلد ادھر بھی گتا ادھر بھی گتا، دو فتحیں جس کو کہتے ہیں، دو جلدیں، جلد کے دو گتے، ان کے درمیان ایک کتاب کی شکل میں مرتب کر لیا گیا. تو یہ تدوین قرآن کا دوسرا مرحلہ ہے. ابھی ایک مرحلہ باقی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہر زبان کے ڈائلیکٹس مختلف ہوتے ہیں. اب پنجابی کتنی پنجابی ہے؟ امبرسر کی پنجابی اور، لاہور کی پنجابی اور، اور گجراوالے تک پہنچ جائیں گے تو کچھ اور ہی پنجابی ہو جائے گی، اور اگر ادھر نیچے اتریں گے تو پھر جانگلیوں کی پنجابی کوئی اور ہی پنجابی ہے. تو پنجابی کسی ایک شے کا نام نہیں ہے، اسی طرح عربی بھی کسی ایک شے کا نام نہیں تھا. قرآن تو نازل ہوا ہے لغت حجاز میں، بدوؤں کی جو زبان تھی، لیکن باقی جو قبیلے تھے عرب کے وہ قرآن کو پڑھتے تھے تو اپنے اپنے لہجوں میں پڑھتے تھے. اپنے لہجوں میں پڑھنے میں کچھ فرق ہو رہا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ چاقو چاقو، آپ کو کہتا کاچو. اب وہ لکھنے میں بھی کاچو لکھ دیا اگر تو زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا، کہاں چاقو کہاں کاچو. تو اس طریقے سے تحریر کے اندر فرق ہو رہا تھا، چونکہ اجازت دی گئی تھی کہ اپنے اپنے لہجوں میں قرآن پڑھ سکتے ہو. لیکن اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں کچھ ایسے واقعات ہوئے، وہ ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا، دوسرے کا کیا کر رہا، تم نے کفر کیا ہے، یہ لفظ ایسے نہیں ہے ایسے، انہیں کہہ رہے ایسے نہیں ایسے. اب وہ جو اختلاف کتابت کا چلا آ رہا تھا، لہجے کا اختلاف جب کتابت میں آ گیا تو اس سے بڑے فتنے پیدا ہونے لگے. پھر یہ طے ہوا کہ اب ایک جو ہے ٹیکسٹ معین کر دیا جائے، لکھنے کا ایک انداز، اسے رسم عثمانی کہتے ہیں. رسم کہتے ہیں رسم الخط. جس رسم الخط میں حضرت عثمان نے جو کمیٹی بنائی، انہوں نے باقی پھر سارے قرآن مجید جو ہیں وہ ضائع کر دیے گئے، تاکہ بعد میں یہ نہ رہے کہ اس طرح کا قرآن، اس میں ایک قرآن ایسا بھی ملا ہے ہزار سال پرانا جس میں یہ لفظ اس طرح لکھا ہوا ہے، تو اس سے شکوں کو شبہات ہوں گے. لیکن یہ کہ آفیشیل ورژن آف قرآن، اس کا اسکرپٹ جو ہے وہ طے کیا گیا حضرت عثمان کے زمانے میں، گویا کہ حضرت عثمان کے بارے میں جو عام طور پر جمعے کے اندر خطبوں میں کہتے ہیں جامع آیات القرآن، یہ لفظ غلط ہے. جمع تو حضور نے کر دیا تھا، پھر ایک کتابی شکل میں جمع کرنے کا مرحلہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں پورا ہو گیا. اب کیا ہوا ہے، جامع الامت علی رسم واحد، قرآن کے ایک رسم الخط پر پوری امت کو جمع کرنے والی شخصیت، یہ حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالی. انہوں نے پھر وہ اس اصل آفیشل جو رسم الخط تھا، پھر اس کی کئی کاپیاں کرائی، اور انہوں نے مختلف جو صوبے تھے وہاں کے صدر مقاموں میں بھیج دیا گیا. تاشقند میں وہ قرآن ایک موجود ہے حضرت عثمان کا، استنبول میں موجود ہے. اس طریقے سے یہ قرآن مجید کے وہ نسخے دنیا میں مختلف مقامات پر گئے، اور اس کے بعد سے رسم عثمانی جو ہے وہ گویا کہ سٹینڈرڈ ہے ایک شکل. اس کا فرق یوں سمجھیے کہ آپ مالک یوم الدین، ایک آیت ہے. اب مالک کا لفظ لکھنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، نیم الف لام کاف مالک، اور ایک ہے نیم پر زبر کھڑا اور لام کاف الف بیچ میں نہیں ہے، نیم لام کاف لیکن نیم پر کھڑا زبر مالک. ایک نیم الف لام کاف، یہ دو طریقے ہو گئے. اب قرآن مجید میں کہیں آپ مالک نیم الف لام کاف لکھا ہوا نہیں دیکھیں گے، نیم لام کاف نیم پر کھڑا زبر. کیوں؟ کہ اس کی ایک قرات ملک بھی ہے، ملک یوم الدین. بعض حضرات نے شاید کہ قاری عبدالباسط محمد عبدالسمد کی سورہ فاتحہ کی قرات سنی ہو، اس کا ریکارڈ بہت خوبصورت قرات ہے، ملک یوم الدین بھی ایک قرات ہے. تو اب نیم لام کاف کی تو شکل ہو سکتی ہے ملک بھی اور مالک بھی. صرف پڑا ہوا زبر ڈال دیں گے تو ملک بن جائے گا، کھڑا زبر ڈال دیں گے تو وہ مالک بن جائے گا، لیکن اصل حرف کی شکل وہی رہے گی نیم لام کاف. لیکن الف اگر نیم الف لام کاف لیجیے، اب ملک پڑھ ہی نہیں سکتے، ناممکن. تو یہ رسم الخط جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. کچھ عرصہ جو دور ہمارا گزرا ہے انگریزوں کی حکومت کی، انہیں کیا پرواہ تھی، غلط سلط بھی قرآن چھپتے رہے ہیں. کچھ پبلشرز نے اسے دنیا کا دھندا بنا کر بغیر تصحیح کیے جس کاتب نے جیسے لکھ دیا شائع کر دیا، وہ ایک دھندا تھا. لیکن اب اللہ کا شکر ہے تمام جو ممالک ہیں اسلامی ان میں اس کے لیے باقاعدہ بورڈز قائم ہیں، کوئی قرآن نہیں چھاپا جا سکتا جب تک کہ اس بورڈ سے اس کی تصحیح نہ کرا لی جائے. اور مصاحرے جو ہیں تصحیح کرنے والے وہ بھی لائسنسڈ ہیں حکومت کی طرف سے، ان کا سرٹیفکیٹ پہ شامل ہوتا ہے کہ اس نے اس کو دیکھ لیا ہے، اس میں کہیں کوئی کتابت کی غلطی نہیں ہے. اور حال ہی میں اس سمے حال تو کہیے، یہ 20-25 برس پرانا واقعہ ہے کہ اسرائیل نے کوشش کی تھی کہ قرآن مجید محرف بڑی تعداد میں شائع کر کے خاص طور پر افریقن کنٹریز کے اندر وہ پھیلا رہا تھا. لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے لوگ جاگے، ہوش میں آئے کہ یہ تو کام اب چونکہ بڑی تعداد میں وسائل ان کے پاس ہیں، اتنی تعداد میں چھاپ دیں گے کہ فلڈ کر دیں گے مارکیٹ کو. تو پھر اس وقت جو دو کام کیے گئے ہیں عربوں نے، بہرحال ان کی جو خامیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو ان کے محاسن ہیں ان کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے. جمال عبد الناصر نے، اللہ تعالیٰ اسے اس قاری کو ثواب دے، تو دو عظیم ترین قراء جو تھے، قاری محمود خلیل حسنی البقری جو قراء کے استاد تھے، اور دوسرا پھر محمد عبد الباسط عبد الصمد، ان کی زبان میں پورا قرآن ریکارڈ کرا دیا اور اس کے ٹیپ جو ہے پوری دنیا میں پھیلا دیے گئے، تاکہ یہ لکھائی کی وہ احتیاج نہ رہے، بلکہ قرآن مجید تو حضور کی زبان مبارک سے ادا ہوا تھا، صحابہ نے اس کو یاد کیا، اپنی زبان مبارک سے انہوں نے ادا کیا، ان کے شاگردوں نے سمجھا، اسی طریقے سے یہ قرآن مجید جو ہے یہ پورا کا پورا ٹیپ کر دیا. دوسرا کام سعودی عرب نے کیا، قرآن فاؤنڈیشن قائم کیا انہوں نے اور لاکھوں کی تعداد میں قرآن شائع کیا ہے صحیح رسم الخط کے ساتھ، تاکہ یہ جو سازش تھی اسرائیل کی جو آگے پنپنے نہ پائے، آگے بڑھنے نہ پائے. بہرحال میں نے جمع و تدوین قرآن کے ذمن میں چند باتیں آپ سے عرض کر دی. اب ایک ترکیب قرآن، ترکیب کہتے ہیں اجزائے ترکیبی. پہلی بات یہ نوٹ کیجئے، قرآن مجید کی جو بنیادی اکائی ہے بیسک یونٹ، اسے کیا کہتے ہیں؟ آیت. اسے جملہ نہیں کہہ سکتے، سینٹنس نہیں کہہ سکتے، ورس نہیں کہہ سکتے، حالانکہ بعض انگریزی تراجم میں ورس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، سب غلط. آیت کا کوئی ترجمہ ممکن نہیں، آیت کے لفظ کو جو کا تو قبول کرنا پڑے گا. یہ آیت کے معنی نشانی، سینٹنس اس کے معنی کچھ اور ہے، جملے کے معنی کچھ اور ہے، نشانی اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کی نشانی، اللہ کی معرفت کی نشانی آیت. اب یہ آیت جو ہے آپ کو ایسے بھی مل جائے گا صرف حروف مقطعات پر آیت بننے، حامیم آیت ہو گئی. ایسا بھی ہوگا کہ بظاہر ایک لفظ ہے لیکن مرکب ناقص کہلاتا ہے، والعصر زمانے کی قسم ہے، آیت ہو گئی. پھر پورا جملہ بھی ہوتا ہے، ان الانسان لفی خسر، مکمل جملہ، یہ بھی آیت ہے. اور ایسی آیتیں بھی جن میں دس دس جملے ہیں، آیت الکرسی نوٹ کیجئے، دس جملے ہیں اس کے اندر. لیکن یہ کس نے مرتب کیا، کس نے معین کیا، نوٹ کر لیجئے، یہ نہ قیاس سے ہے اور نہ ہی کسی گرامر کے اصول سے ہے، نہ کسی منطق کے اصول سے ہے. ان کو کہتے ہیں توقیفی امور، جو کہ حضور کے بتانے پر موقوف ہے. حضور نے بتایا، حامیم ایک آیت بن گئی، بعض جگہ پر الف لام را آیت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں حضور نے جیسے بتایا ویسے ہم قبول کرتے ہیں، توقیف کہلاتا ہے یہ، موقوف علیہ، حضور کے فرمانے پر. پھر یہ جو آیات ہیں ان کو پھر جمع کیا گیا ہے سورتوں کی شکل میں. اب سورت کے لیے بھی لفظ چیپٹر ہم استعمال نہیں کر سکتے، غلط ہے. سورت، سور کہتے ہیں فصیل کو، یہ سورہ حدید کے اندر لفظ آئے گا کہ ایک فصیل جو ہے جنت کے ارد گرد کھینچ دی جائے گی، وہ سور جو ہے اسی سے سورت بنا ہے. تو پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے شہر بنتے تھے، کس طریقے سے ڈیزائن ہوتے تھے، گردا گرد جو ہے وہ فصیل حفاظت کے لیے، پھر اندر جو ہے مختلف اس کی، یہ مارکیٹ پلیس ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ حکومت کا کوئی ادارہ ہے وغیرہ. یہی معاملہ قرآن مجید کی سورتوں کا ہے. یہ در حقیقت ایک فصیل کے اندر ایک معنی اور حکمت اور ہدایت اور علم کا ایک شہر آباد ہے. اب اس میں ظاہر بات ہے سورتیں صرف تین تین آیتوں پر بھی مشتمل ہیں، سورت العصر، سورت الکوثر، سورت النصر، اور سورت البقرہ 286 آیتوں پر بھی مشتمل ہیں. اب اس کے اور اس کے درمیان کتنا فصل ہے، کہاں 286 آیات، پھر 200 آیات والی بھی ہے، 226 27 آیات والی بھی ہے، اور پھر یہ تین والی بھی ہے، چار والی بھی ہے، پانچ والی بھی ہے. سورہ اخلاص 4 آیتیں ہیں. اس طریقے سے سورت تبت یدا ابی لہب جو ہے سورہ لہب 5 آیتیں ہیں، سورت الکافرون 6 آیتیں ہیں. تو آیتوں کا جو ہے تو اس معاملے کے اندر بھی یہ معاملہ توقیفی ہے، حضور کے بتانے سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ سورت مکمل ہو گئی. یہ سورت 286 آیات پر مشتمل ہے، یہ سورت 200 آیات پر مشتمل ہے، یہ سورت جو ہے 3 آیات پر مشتمل ہے، یہ 10 آیات پر مشتمل ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے توقیفی ہیں. ان سورتوں کو پھر گروپ کیا گیا، جن کو منزل بھی کہتے ہیں اور حزب بھی کہتے ہیں. اصل سورت کیا تھی کہ قرآن مجید کی تلاوت کا جو صحابہ کا جو ان کا نصاب ہوتا تھا روزانہ تلاوت کا، وہ ایسا ہوتا تھا کہ ہفتے میں پورا قرآن ختم کر لیں، اور یہ رات کی نماز میں، رات کی نماز میں ہر ہفتے میں پورا قرآن ختم کرنا. جو قراء تھے صحابہ میں سے، جو صاحب علم تھے، جسے قرآن کے ساتھ جنہیں خصوصی مناسبت تھی، وہ ہر ہفتے میں قرآن ختم کرتے تھے رات کی نماز میں. اس کے لیے یہ 7 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. ہر رات میں ایک منزل بھی اسے کہتے ہیں، ہم لوگ زیادہ منزل کہتے ہیں، عرب لوگ اسے حزب کہتے ہیں، احزاب، سات احزاب، ہمارے ہاں وہ منزل منازل کہلاتے ہیں. لیکن اس میں عجیب خوبصورتی پیدا ہوئی ہے کہ پہلی سورت جو ہے سورہ فاتحہ، اسے تو ایک طرف رکھ دیجئے، وہ تو پورے قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ کسی ایک حزب کی صورت نہیں. اس کے بعد پہلا حزب تین صورتوں پر مشتمل ہے، بقرہ، آل عمران، نساء. دوسرا پانچ پر، یہ ایسے سیدھی چڑھے گی. تیسرا سات پر، چوتھا نو پر، پانچواں گیارہ پر، چھٹا تیرہ پر، اور ساتواں جو ہے پینسٹھ صورتیں، تیرہ پنجے پینسٹھ. یہ ایک ترتیب جو ہے، ایک یوں سمجھیے کہ عددی اعتبار سے بھی ایک حسن ہے کہ ایک جیسے کہ سیڑھی بن رہی ہو، تین، پانچ، سات، نو، گیارہ، تیرہ اور پینسٹھ، یہ احزاب کہلاتے ہیں. اس کے بعد پھر بڑی صورتوں کو تقسیم کیا گیا رکوعوں میں، اس لیے کہ جب نماز میں قرآن مجید پڑھنا ہے تو سورہ بقرہ کوئی رات کی نماز میں تو پڑھ سکتا ہے پوری، وہ تو اپنا ہے، اپنا معاملہ، جتنی بھی ہمت ہے، جتنا حوصلہ ہے، فجر کی نماز میں تو نہیں پڑھا جا سکتا نا. تو اب اس کو حصوں میں تقسیم کیا جائے تاکہ رکوع جہاں کریں وہاں مضمون کی مناسبت بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ مضمون تو چل رہا ہے اور آپ نے رکوع کر دیا، آپ جھک گئے، آپ نے جو ہے وہ کاٹ دیا قرآن مجید کے تسلسل کو اس ضرورت کے تحت. لیکن یہ دور صحابہ میں نہیں تھے رکوع، یہ رکوع جو تقسیم ہوئے دور بنو امیہ میں، حجاج ابن یوسف نے یہ کروائے، اگرچہ وہ بہت بدنام آدمی رہا ہے تاریخ میں ہماری، ظالم تھا، جابر تھا، لیکن اس نے یہ کام بہت نیک کیا. اور اس میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ تقسیم کی ہے رکوعوں کی شکل میں، واقعتاً ایک بات مکمل ہو جاتی ہے تاکہ وہاں پر اگر رکوع کر دیا جائے تو کہیں بات کا تسلسل ٹوٹتا نہیں. یہ بھی گویا کہ دور صحابہ میں نہیں تھا، بعد میں یہ معاملہ ہوا بنو امیہ کے دور میں. اس سے اگلا ایک معاملہ ہوا ہے ذرا اور دیر کے بعد، اس کی تاریخ کا میں تعین نہیں کر سکتا کہ کب ہوا ہے، اور وہ پورے قرآن کو تیس پاروں میں تقسیم کرنا. یہ جو ہے اصل میں مسئلہ، یہ معلوم ہوتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کسی نے اس خیال سے کیا کہ اب ہر ہفتے قرآن ختم کرنے والے تو بہت کم لوگ رہ گئے، اب تو ہر مہینے میں بھی قرآن ختم کرنے تو بڑی بات ہے، لہذا ایک ہفتے میں ختم کرنے کے لیے اگر سات حزب درکار تھے تقسیم، تو ایک مہینے میں تیس پارے ہونے چاہیے، مہینے کے تیس دنوں میں قرآن جو ہے اتنا پڑھ کے ایک ایک پارا ختم کر لیا جائے. لیکن یہ تقسیم جس نے بھی کی ہے بڑی بھونڈی قسم کی تقسیم ہے، اس میں جو سورتیں ہیں ان کی فصیلیں ٹوٹ گئی ہیں. ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک سورت کی ایک آیت جو ہے وہ صرف جو ہے تیرہویں پارے میں ہے، باقی پوری سورت چودہویں پارے میں، سورہ حجر. تو یہ تو بڑی بےتکی بات ہوئی، معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی قرآن تھا مصحف، اس نے صفحے گنے، تیس سے تقسیم کیا، اور اس کے بعد پھر وہ اس کو تقسیم کر کے اور لگا دیا کہ یہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا پارا. یہ تقسیم جو ہے یہ بہت بعد کی ہے، اور اس کی کوئی سند بھی نہیں ہے، اور اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. عرب ممالک میں جو قرآن مجید کے نسخے چھپتے ہیں ان میں اکثر و بیشتر کے اندر یہ ہوتا بھی نہیں، پارے کا تذکرہ نہیں ہوتا. بہرحال یہ ترتیب ہے قرآن مجید کی ترکیب، اس کے اجزاء ترکیبی کے حوالے سے. اب آخری بات، اگرچہ اندیشہ ہے مجھے کہ وقت ختم ہو گیا ہے، حال ہی میں یوں کہیے کہ پچھلی صدی کے وسط میں، بیسویں صدی کے وسط میں، کچھ غور کرنے والوں نے قرآن مجید کی صورتوں کی ایک اور گروپنگ کی طرف نشاندہی کی ہے. مولانا حمید الدین فراہی، مولانا امین احسن اصلاحی. وہ کیا ہے کہ قرآن کو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ صورتیں مکی آ گئیں، پھر کچھ مدنی آ گئیں، پھر کچھ مکی آ گئیں، پھر کچھ مدنی آ گئیں، پھر کچھ مکی آ گئیں، پھر کچھ مدنی آ گئیں. غور کیا تو معلوم ہوا اس طرح بھی سات گروپ بنتے ہیں. یہ گروپ ہیں مکی مدنی صورتوں کے گروپ، ان کا جو ہے معاملہ جو ہے نزول کے اعتبار سے، کون سی مکی کون سی مدنی مل کر ایک گروپ بن گیا. پہلے گروپ کی مکی صورت صرف سورہ فاتحہ ہے، لیکن وہ وزن کے اعتبار سے پورے قرآن کے برابر ہے، اور چار طویل ترین مدنی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ. پھر دوسرے گروپ میں دو صورتیں مکی، دو مدنی، انعام، آراف، یہ مکیات، انفال اور توبہ، یہ مدنیات. اس طرح مکی مدنی، مکی مدنی کے حوالے سے ہو کر بھی سات گروپ بنتے ہیں قرآن مجید میں. ان میں کچھ گروپ چھوٹے بھی ہیں، مثلا آخری منزل جو ہے وہ حزب یا منزل کے اعتبار سے سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ منزلوں کے اس گروپ کے اعتبار سے اس میں دو گروپ آ جاتے ہیں، گویا کہ دو دو پاروں کے سوا دو پاروں کے گروپ ہیں، لیکن یہ ہے کہ منزل بھی شروع ہوتی ہے، تیسرا گروپ بھی شروع ہوتا ہے، ایک جگہ پر آ کر یہ دونوں تقسیمیں مل گئیں، حزب بھی اور بکی اور مدنی صورتوں کے گروپ بھی. اس طرح سورہ قاف پر وہ جو آخری منزل شروع ہو رہی ہے، چھٹا گروپ شروع ہو رہا ہے، ساتواں گروپ یہ سورت الملک سے ہے. ان میں سے ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے جسے عمود کہتے ہیں. اس مضمون کا جو کچھ حصہ ایک پہلو ہے وہ مکی صورتوں میں آتا ہے اور دوسرا پہلو مدنی صورتوں میں آتا ہے، اور جمع کر دیا گیا. اس طرح گویا کہ یہ سات قرآن ہو گئے، مکی مدنی مجموعے سات. یہ ایک دوسرے اعتبار سے ترتیب ہے جس کا چونکہ حوالہ آئے گا بار بار میری گفتگو میں دوران ترجمہ قرآن، تو میں نے ان تمام چیزوں سے ابتدائی واقفیت آپ کو اس وقت کوشش کی ہے کہ ہو جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.